اللہ نے حکم جاری کر دیا کہ یہ جو دیت اگر دینے کا فیصلہ ہو گیا ہے تو دیکھنا معروف طریقے سے دیت ادا کرنا اور احسان کے رویوں کو اختیار کرنا. یہ احسان کے رویے کیا ہے؟ کس چیز سے روک رہا ہے؟ کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ دیت کا فیصلہ ہو گیا, ہمارے پاس تو پیسہ ہی بڑا ہے, ہم دے دیں گے, کیا فرق پڑے گا. یہ احسان نہیں ہے, یہ تم نے معافی نہیں مانگی. اس لیے کلمہ استعمال کیا, فمن اوفی لہ من اخیہ. بھائی کا لفظ بڑا خوبصورت استعمال کیا ہے, حالانکہ یہاں پہ ورثہ آنا چاہیے تھا. ورثہ کی طرف سے اگر کوئی معاف کر دیا گیا ہے, تم نے معذرتیں کی, تم نے معافیاں مانگی, اپنی غلطی پر شرمندگی کا اظہار کیا, پھر اس نے تمہیں معاف کر دیا, اور اگر کر کے کہو اچھا بولو مقدمہ لڑنا ہے کہ دیت لینی ہے, ہم دونوں طرح تیار ہیں, اب یہ دیت کے اہل نہیں رہا, اس کو سزا ہی ہونی چاہیے. جس کے دماغ کے اندر کوئی غرور تکبر نخوت پائی جاتی ہو تو عدالت کا فرض بنتا ہے کہ حکومت کی طاقت کے ساتھ اب اس کو سزا دے. نہیں, وہ پہلے معافی مانگے, شرمندگی کے احساس کے ساتھ اعلان کرے کہ یہ انسانیت سے گرا ہوا معاملہ ہو گیا ہے, اور اگر وہ معاف کر دے تو دوسری پارٹی کو بھی کہا ہے کہ دیکھنا مقتول تمہارا تھا, انہوں نے شرمندگی کا اظہار بھی کیا, معافی بھی مانگی, بچوں کے لیے دیت بھی دے دی, انہوں نے ورثہ کا حصہ دے دیا ہے, معروف طریقے سے سارا کام ہوا ہے, تو ایسا نہ کرنا پیسے لے کر پھر قوم میں بھی بدلہ لینا. نہیں, اب دلوں کو صاف بھی کرنا, تم نے انسانوں کے معاشرے میں رہنا ہے, اس معاشرے میں رہنے کے لیے بڑا ضروری ہے اپنے دل کے اندر کوئی گندگی نہ آنے دینا. یہ گندگی کا جو لفظ میں نے رجس کا لفظ استعمال کیا, یہ بغاوت, یہ بغض, یہ عناد, یہ حسد یقینا اسلام کے نزدیک نجس ہے. اور دیکھنا جس طرح تکبر اللہ کی رضا ہے, یہ اللہ کو جچتا ہے, کوئی اور نہیں کر سکتا. تم یہ تکبر نہ کرنا کہ ہم جب چاہیں بدلہ لے سکتے. اسی بات کو یوں کہا, فمن اوفی لہ, بس جو معاف کر دیا گیا, من اخیہ, اپنے بھائی کی طرف سے. بھائی کا لفظ استعمال کر کے کہا کہ باپ مارے کا بیر سے ہی تیرا مومن بھائی ہے, چھوڑ دے, اب معاف کر دے, تیرا بھائی ہو گیا, اس کے ساتھ بھائیوں جیسا سلوک. فَإِتْبَعُن بالمعروف, فیصلہ جو ہو گیا ہے تو اس کو معروف طریقے سے, جو اس زمانے کا رواج ہو, جو اس زمانے کے اندر اس کی قیمت بنتی ہو, پورا دینا ہے اس کے اندر کہ یہ غریب ہے قاتل, اس کی وجہ سے دیت کے اندر ایک پیسہ بھی کمی نہیں ہو سکتی, دینے کے قابل نہیں ہے, یہ ورثہ جو کہ یتیم ہے ہو گئے ہیں, ان کو دینے کے لیے حکومت اس دیت کے اندر جو معروف طریقے سے شورا کے اندر پارلیمنٹ کے اندر طے ہو گئی ہے, اب اس میں ایک ٹیڑی پیسے کی بھی گنجائش نہیں ہے کہ وہ معاف کیا جائے, وہ تو دینا ہوگا. ہاں, اگر یہ قاتل دے نہیں سکتا تو باقی معاشرے کو کہا ہے کہ تمہارے بھائی سے غلطی ہو گئی, تمہارے بھائی نے معذرت کر لی ہے, تمہارا بھائی یہ دیت ادا کرنا چاہتا ہے, اپنے بھائی کی مدد کرو اور اس کو پیسے دے دو, تم اس کی مدد کرو تاکہ یہ ورثہ کو پورے پیسے دے سکے. یہ جو آپ نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا نا, وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ, یہ گردنوں کو چھڑانے کا معاملہ. ہاں, تمہارے بھائی کے بارے میں آ گیا کہ دیت ہو جائے گی, دیت دینے کے بیچارہ قابل نہیں ہے, تو معاشرے اور سوسائٹی کے لوگوں یہ تم پہ فرض ہوتا ہے کہ اتنے پیسے اکٹھے کرو کہ تم اس کی دیت دے سکو، لیکن ان کو دیت پوری ملنی چاہیے، اس میں حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. حکومت نہ معاف کر سکتی ہے نہ دیت کے اندر کوئی کمی کر سکتی ہے. دیت میں کمی کرنے کا اختیار اگر ہے یا بالکل معاف کرنے کا اختیار اگر ہے تو صرف ورثہ کو. ذالک تخفیف من ربکم، یہ جو تخفیف کی گئی ہے یہ تمہارے رب کی طرف سے. وہی سمجھتا ہے کہ قتل کے بدلے میں قتل ہی لازم کیوں ہے، اور قتل کے بدلے میں کبھی یہ دیت کیوں بہتر ہے، اور اس کے کون زیادہ استحقاق رکھتا ہے کہ یہ کیس کس کے پاس رہے، حکومت کے پاس کہ ورثہ کے پاس. اس بات کو بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، جو جانوں کا بنانے والا، جو ذہنوں کا بنانے والا، اور جو دلوں کا بنانے والا. فمن اعتدى بعد ذلك، جس نے اس کے بعد بھی زیادتی کی، اعتدا کیا، زیادتی کی، فلہ عذاب الیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ دیت کے کہہ کر پھر دیت دو نہ، ایسا نہیں ہو سکتا کہ دیت لے کے اور پھر تم بدلہ بھی لینے کی کوشش کرو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ معاف کرنے کے بعد اگلے کو ذلیل بھی کرو. سعودیہ میں ایک دفعہ ایک مقدمہ ایک قتل کے اندر شرعی عدالت کے اندر کیس چل رہا تھا، تو قتل عمد میں دونوں طرف سے بڑی کوشش ہو رہی تھی کہ ورثہ کسی طریقے سے قاتل کو معاف کر دے، اور قاتل کے لواحقین نے، وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا جو قاتل تھا، تو اکلوتے بیٹے کے لیے ماں کی جو حالت ہے، چاہے ماں کا بیٹا وہ قاتل ہی ہے، ماں کو تکلیف تو ہوگی، باپ کو تکلیف تو ہوگی، بہنوں کو، بھائی کو، جس کو پھانسی ہونی ہے اس کو تکلیف تو ہوگی، وہ تڑپے روئے، حتیٰ کہ فیصلے تک انہوں نے دیت لینے سے ورثہ نے مکمل انکار کر دیا کہ ہم تو بدلا لیں. عدالت نے دن طے کر دیا کہ فلاں تاریخ کو اتنے بج کر اتنے منٹ پر مسجد نبوی کے باہر ایک دائرہ بنا ہوا ہے، وہاں پہ قصاص ہوتا ہے، وہاں پہ قصاص ہوگا، اور تمام لوگوں کو دعوت دے دی گئی کہ اس قصاص کو دیکھنے کے لیے تشریف لے آئیے تاکہ لوگوں کے لیے عبرت کا باعث ہو. جمعے کی نماز کے بعد جمعہ غفیر ہے، لوگ ادھر کھڑے ہیں، تو طریقہ یہ ہے کہ ملزم کے ہاتھ پیچھے باندھ کے جس طرح تشہد میں بیٹھتے ہیں اس طرح اسے بٹھا دیتے ہیں. وہ تشہد میں سر کو جھکا کے بیٹھا ہوتا ہے، تو پھر قاتل، وہ جو جلاد ہے، وہ پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے ایک سائڈ پہ آ کے، اور قاضی بھی اس موقع پہ موجود ہوتا ہے اور حکومت کا نمائندہ بھی موجود ہوتا ہے، تینوں افراد وہاں پہ موجود ہوتے ہیں اور مقتول کے ورثہ بھی موجود ہوتے ہیں. وہ تین مواقع پہلے اس جگہ پھر دیتے ہیں کہ اگر سوچ لو دیت اگر لینا ہے یا معاف کرنا ہے تو ایک دفعہ معاف کر دو. یہ حکومت کی طرف سے بھی اور دوسروں کی طرف سے بھی ایک اپیل ہوتی ہے، اگر کرنا چاہو تو اختیار تمہارا ہے، اس اختیار کو جیسے چاہے استعمال کرو. تینوں اپیلیں انہوں نے مسترد کر دیں اور کہا کہ نہیں، ہم نے بدلہ لینا ہے. قاضی کو حکم ہوتا ہے کہ اس نے صرف تلوار کو رفع کرنے، بلند کرنے کا حکم دینا ہوتا ہے، پھر اس نے اس کو قتل کرنے کا حکم دوسرے آرڈر پہ کرنا ہوتا ہے. جس وقت انہوں نے پہلا حکم دے دیا کہ تلوار کھڑی کر لی جائے تو تلوار کھڑی ہو گئی، اب صرف اتنا ہی کام ہوتا ہے کہ جب وہ کہ تلوار نیچے کرو تو وہ اس کے کمر پہ ایک ہلکی سی چبھن سی لگاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ چبھن جب ہوتی ہے تو آدمی ایسے کرتا ہے، سر کو پیچھے جھٹکا دیتا ہے، اسی جھٹکے کے اندر اس کا سر قلم ہو جاتا ہے. اب یہ آخری مرحلہ ہے. وہ جب ہاتھ نیچے کرے گا اس کے ساتھ ہی چبل ہونی ہے اور اس کے بعد اس کی گردن اترنی ہے. ایسے میں لڑکے کے باپ نے کہہ دیا کہ میں نے خون معاف کر دیا. میں نے وہ منظر دیکھا کہ سب لوگ جتنے اس معاشرے کے لوگ وہاں پہ کھڑے تھے وہ اللہ کی کبریائی کا اعلان بھی کر رہے تھے اور زاروں قطار رو رہے تھے اور لوگ سجدے میں گر گئے کہ اللہ تیرا کتنا خوبصورت دین کہ قاتل کو سزا کا بھی پورا طرح کہتا ہے لیکن ورثہ کا اختیار بھی پوری طرح دیتا. جب یہ انہوں نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ ہم اسے معاف کرتے ہیں, تلوار نیچے ہو گئی, اس کے بازوؤں کو سب سے پہلے کھول دیا گیا جس کے اوپر کے عدالت کا فیصلہ نہ ہو اس کو گرفتار نہیں رکھا جا سکتا, اب اس کو فوری آزاد کرنا. اس کے بازو کھول دیے گئے اور اسے کہا کہ تو آزاد ہے. تو وہ جب اٹھ کے جانے لگا تو اپنے ماں باپ سے مل لے, تو وہ اٹھ کے جانے کے لیے ماں باپ کی طرف جانے کی بجائے مقتول کے ماں باپ کی طرف چلا گیا کہ وہ جو میں نے زندگی وہاں گزاری تھی وہ زندگی تو آج مکمل ہو گئی, آج میں ایک نئی زندگی جو مجھے اسلام نے دی ہے میں اس زندگی کے ساتھ چل رہا ہوں اور جنہوں نے مجھے معاف کیا آج سے میں ان کا بیٹا ہوں. خدا لگتی کہیے اگر یہ معاشرہ بن جائے, یہ شیر و شکر ہو جائیں تو کیا یہ دنیا جنت نظیر نہ بن جائے؟ اتنے خوبصورت نظام کے بارے میں اگر بی بی بے نظیر جیسی کیبنٹ یہ بات کہے کہ اسلامک پنشمنٹس اور بیبر اسلامی سزائیں بادشاہانہ ہے تو اس نے لوگوں کس کو وحشی کہا, کس کو وحشی کہہ رہی ہے وہ؟ اسلام کی سزائیں تو فساد کو ختم کر دیتی, اسلام کی سزائیں تو ظلم کو ختم کر دیتی ہیں. اور جس معاشرے کے اندر قاتلوں سے محبت کی جاتی ہے اور قاتلوں کا ساتھ دیا جاتا ہے اور اس کو سزائے موت نہ دینا جس طرح مغرب کے معاشرے نے کیا, جس طرح ہمارے ہاں ہو رہا ہے. اب کرائے کے قاتل کتنے ملتے ہیں آپ کو, حکومت کے اندر بھی اور حکومت کے باہر بھی. فلاں کو فکس اپ کر دو, فلاں کو مار دو, یہ کون جا کے کرتا ہے؟ اے پاک فوج کے لوگوں, جو تمہارا کبھی یہ موٹو تھا جہاد, حفصہ کے اندر جا کے جو تم نے کام کیا ہے کیا یہ جہاد کیا ہے؟ کس کے کہنے پہ قاتل ہوئے ہو؟ آج مقدمہ نہیں درج ہوا تمہارے خلاف لیکن جس کی عدالت میں درج ہو گیا ہے تمہاری پھر وہاں کوئی شنوائی نہ ہو سکے گی, کوئی پوچھ جا کے تمہاری سفارش نہ کر سکے گا. اس دنیا میں معافی مانگ لو. باجوڑ کے بچوں نے کیا تمہارے ساتھ زیادتی کی تھی؟ کس چیز کا بدلہ لیا تھا؟ ابھی موقع ہے, سانس باقی ہے, توبہ کر لو اپنے اللہ کے, ان ورثہ سے جا کے معذرتیں کر لو, معافیاں مانگ لو, یا اپنے آپ کو قصاص کے طور پر پیش کر دو عدالتوں میں. اس دنیا کی سزا بڑی ہلکی ہے, موت کا ایک جھٹکا چھوٹی سی تکلیف کے بعد ختم ہو جائے گا, لیکن اگر قاتل کی حیثیت سے میرے اللہ کے پاس چلے گئے, العادل کے پاس جاؤ گے تو وہاں کی سزائیں بڑی کڑی, اس سزا نے ختم نہیں ہونا. اور جو قتل کر کے گیا ہوگا کبھی وہ چاہے کہ میں اپنے گناہوں کو معاف کر کے اللہ سے کروا کے واپس آ جاؤں تو توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا, اب واپسی کا دروازے بند ہو. اور جہاں جہاں قاتل کے بارے میں آئے خالدین فیہا ابدا کا لفظ آیا, ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہنا, یہ اللہ کے ڈر اور محبت اور اسلامی حکومت کے وہ قوت کے ساتھ یوں عدل کے نظام کو قائم کرنے کے لیے اگر میں اور آپ کوششیں کرتے تو میرا اللہ اس میں رنگ بھر دیتا، میرا اللہ اس میں برکتیں ڈال دیتا، میرا اللہ اس کے اندر آپ کو توفیق بخش دیتا، تو آج قاتلوں کی اتنی بڑی تعداد جو ہماری گلی محلوں میں دہشت گردوں کے نام پہ بھاگی پھرتی ہے، یہ کبھی نظر آتی؟ اب ہر گھر والے اسلحہ کیوں رکھتے ہیں؟ کیا پر امن طریقے سے رہ رہے ہیں؟ اب تو زندگی کا خطرہ نماز پڑھتے ہوئے بھی، اس بات کا خدشہ رہتا ہے کہیں ٹھا نہ ہو جائے، قاتل تو اس طرح بھاگے پھرتے ہیں۔ معاشرے کے اندر موت کا خوف طاری ہو گیا، اگر قصاص لے لیا جاتا تو یہ موت کا خوف لوگوں کے اندر سے یوں ختم ہو جاتا کہ میرا ہی بھائی، میرے ہی جیسا انسان میرے خون سے ہاتھ رنگ لے گا، اس کا تصور نہ رہتا۔ اسی بات کو یوں کہا ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے ہے، فِي الْقِصَاصِ قصاص کے اندر تمہارے لیے ہے، حیاتٌ زندگی ہے۔ جس معاشرے کے اندر قصاص نہیں لیا جاتا وہاں کرائے کے قاتل عام ملتے ہیں اور اس معاشرے کی زندگی تلف ہو کے رہ جاتی ہے، اور جس جگہ پہ قصاص کا قانون لاگو ہو جاتا ہے، سعودی عرب کوئی اسلامی ملک نہیں ہے لیکن اس کے اندر صرف 5 حدود کا نفاذ ہے، صرف 5 حدود کا نفاذ، باقی اسلامی قانون نہیں ہے وہاں پہ۔ عدالتوں میں سالوں بعد کبھی کبھار کوئی قتل کا کیس آتا ہے، ورنہ قتل کا کیس نہیں آتا، اللہ نے اس قوم کو زندگی دے دی۔ لوگوں نے کہا کہ جب قاتل کو قتل کیا جاتا ہے تو ایک جان تلف ہوتی ہے، وہ قاتل سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر جب ایک جان تلف ہوگی، پپو کے قاتلوں کو سزا دو تو 2.25 سال تک پاکستان کے اندر کوئی قتل کا مقدمہ نہیں بنتا، نئی مقدمے بنیں گے، نئی قتل ہوں گے۔ پھر جس طرح سعودی عرب آپ کے سامنے موجود ہے، وہاں پہ قتل کا ریشو پوری دنیا میں سب سے کم ہے، پوری دنیا میں۔ میں نے کہا وہ اسلامی حکومت نہیں ہے، اگر اسلامی حکومت ہوتی یہ بھی جو نظر آتے ہیں کبھی کبھار قتل، یہ بھی نہ رہتے۔ اسی کو اللہ نے کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل رکھنے والوں، اسی کے اندر تمہاری حیات رکھی ہے، اسی میں تمہاری زندگی رکھی ہے، پلٹاؤ اس اللہ کی طرف، پلٹاؤ اللہ کے دین کی طرف، او اللہ کے دین کا نفاذ کریں، اس کے لیے کوششیں کریں، اس کے لیے جدوجہد کریں، اس کے لیے تگودو کریں۔ لیکن اگر ذرا سی سردی کی وجہ سے بھی لوگ کہیں کہ اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے بھی ہم نہیں آ سکتے، تو ایسی قوم سے کیا توقع کی جا سکتی؟ یہ جو میں نے کلمہ استعمال کیا تھا کہ اللہ توفیق عطا فرمائے، تو توفیق کے معنی سمجھ لیجئے، جب انسان اپنی آزاد مرضی کے ساتھ نیکی پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، جب انسان اپنی آزاد مرضی کے ساتھ نیکی پر چلنے کی خود کوشش کرتا ہے، عملاً کوشش کرتا ہے، تو اللہ اس کے رستے سنوار دیتے ہیں، اس کا نام توفیق ہے۔ کام خود کرنا پڑے گا، جو نیکی کو تلاش کرنا چاہے گا اس کے لیے رستے اللہ خود بنا دے گا، اور اگر کوئی برائی کی طرف جانا چاہے گا آزاد مرضی کے ساتھ، تو اللہ کو کوئی نہیں پڑی ہوئی کہ زبردستی اٹھا کر تجھے جنت میں پہنچانے کا انتظام کرے، اللہ بے نیاز ہستی ہے، یہ نیاز مند ہستیوں کا طریقہ کار اور ہوتا ہے اور بے نیاز ہستیوں کا معاملہ اور ہوتا ہے۔ اللہ سراسر بے نیاز ہے، وہ سمد۔ لعلکم تتقون، امید کی جاتی ہے کہ اگر تم نے یہ روش اپنائی، इस तरीके को अपनाया। ये जो मैंने कहा कि इससे मुराद सिर्फ इतना नहीं है कि अगर तुमने कसास के तरीके को अपना लिया, कसास का तरीका तो उस वक्त तक हो ही नहीं सकता जब तक पाकिस्तान में अल्लाह के दीन का निफास ना हो, अदालतों में अल्लाह का कानून मौजूद ना हो, उसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए वो हुकूमत और वो हाथ मौजूद ना हो जो अल्लाह के दीन के गलबा करने के लिए अपनी जिंदगियों के अंदर उन्होंने एक इनकलाब बरपा ना कर रखा। अगर आप चाहें कि इस तरह की अदालतों से मौजूदा जो अदालतें इनके जरिए अल्लाह के दीन का निफास करवा लें तो हो जाएगा। आज वो 73 के आइन को मुकद्दस कहते हैं और थोड़ी देर गुजरती कहते हैं कि मुशर्रफ का आइन ठीक है, थोड़ी देर फिर गुजरती है कहते नहीं 73 का आइन ठीक है। और ऐसे दौर में अदालतें ऐसी बनती हैं कि अगर पूछा जाए कि भाई कत्ल का एक केस है वकील कौन सा किया जाए तो लोग पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ कि मुकदमा किस अदालत में, जिस अदालत में मुकदमा है वैसा वकील बताएंगे कि हर अदालत वाले के पास आगे उसके अपने एजेंट वकील होते हैं। लेकिन अगर अल्लाह के दीन का निफाज हो जाए तो ये एजेंट वकील रह जाएंगे। इस तरह के कभी पीसी और कभी 73 का आइन मुकद्दस, ये मुकद्दस गाय को मानने वाले रहेंगे कि यहां पर फिर अल्लाह को मानने वाले रह जाएंगे। लोगों असल काम ये कानून आप रोजा रख सकते हैं लेकिन अल्लाह का ये कानून के कसास लेना है ये खुद ले सकते हैं? अल्लाह ने तो खुद मना कर दिया, ये तो मुनज्जम इस्लामी हुकूमत ले, दूसरा ले ही नहीं सकता वरना फसाद फिर बरपा हो जाए। लोगों इसके अंदर तुम्हारी जिंदगी है, बच जाओगे अगर अल्लाह के दीन के निफास कर लो। अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासिर
समीउन अलीम। मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये हमने पढ़नी है अहदुकुमुल मौतु इन तरका खैर कुतिबा, फर्ज कर दिया गया है, शाही फरमान ये जारी कर दिया गया है। रब्बे जुल जलाल वाल इकराम अहकुमुल हाकिमीन ने अपने बंदों और गुलामों को जिंदगी गुजारने के लिए लाजम कर दिया है, इससे राह फरार नहीं। इजा हादारा, इस जब हादारा हाजिर हो जाए, उर्दू का कलिमा अहादा कुम, अहादा एक ये उर्दू में इस्तेमाल होने वाला कलिमा है, तुम सब में से, तुम सब में से किसी एक को जब हाजिर हो जाए अल मौत, उसकी आखिरी मौत, जब मौत उस पर आ जाए, जब सांस की डोरी उसकी टूटने लगे, वो वक्त जब करीब आ जाए, इन तरह का खैर, इन अगर तरह का वो छोड़े खैर, खैर का कलमा उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, खैर भलाई के मानों में भी कलमा इस्तेमाल उर्दू में किया जाता है और खैर कुरान हकीम ने माल के लिए भी इस्तेमाल किया है। अगर माल पीछे छोड़ जाए अलवसिया तो लिलवालिदैन, वो जो वाजिब किया गया है वो ये है कि अलवसिया कि वो वसीयत करे लिलवालिदैन। हमने पढ़ा था कि दो लाम आ जाए तो इसके मानी के लिए होते हैं, अगर एक लाम आए तो वहां देखना पड़ता है कि ये लाम लाजिम है या लाम तालील है। लाम लाजिम तो उसके मानी हम के लिए यकीनन करेंगे और लाम तालील हो तो उसका मानी हम के लिए करेंगे। यहां दो लाम आ जाए तब इसके मानी के लिए ही होते हैं और वालिदैन भी कलिमा इसी तरह उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। अलवसीयत लिलवालिदैन, वालिदैन के लिए वसीयत करना है। वल अक्राबीन, उर्दू का कलमा कराबतदार, कराबतदारों के लिए और अपने वालिदैन के लिए नसीहत करना है बिल मारूफ, मारूफ तरीके से। معروف کہتے ہیں علم کے ساتھ، معروف کہتے ہیں جانے پہچانے طریقے سے، کوئی نئی الجھن نکال کر نہیں، کوئی نئے طریقہ نکال کے نہیں، وہ جو معروف طریقہ، وہ جو عام ہو چکا ہے طریقہ، اس طریقے کے ساتھ. اور معروف کے معنی چونکہ علم ہوتے ہیں، وہ جو علم تمہیں دیا ہے اس کے مطابق. حقاً علی المتقین، یہ حق ہے علی المتقین، متقی لوگوں. مومن تو ہو ہی نہیں سکتا جب تک انسان متقی نہ ہو، متقی ہونے کے بعد وہ مومن ہوتا ہے. تو یہ مومنوں پر حق ہے، جب وہ اس پر عمل کر لیتا ہے تو مومن کہلاتا. میں نے متقی کی تعریف یاد ہوگا کی تھی کہ ہر وہ شخص جو ہر کام کرنے سے پہلے اللہ اس کے رسول سے پوچھے کہ یہ کام کروں یا نہ کروں، وہ کہہ دیں کر لو تو جی نہ چاہتا ہو، خاندان کے رسم رواج کہتے ہوں کہ ایسا نہ کرو، دنیا کا فیشن اور طور طریقہ روکتا ہو کہ ایسا مت کرو، لیکن اللہ کہیں کر لو تو وہ کہے مجھے کسی کی پرواہ نہیں، میں تو جو اللہ کہتے ہیں وہ کروں گا. جس نے یہ صرف فیصلہ کیا ہے وہ متقی. یہ کرے کیوں؟ یہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اس لیے کہ اسے اللہ سے محبت ہو، اور اللہ کی محبت کی وجہ سے کہے کہ میں اگر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھا تو اللہ کی نظروں میں گر جاؤں گا. یہ اللہ والوں کا ہوتا ہے خوف، اور ایک خوف میرے جیسے لوگوں کو ہوتا ہے کہ اللہ شہنشاہ مطلق ہے، کہیں قیامت کے روز مجھے اس کی سزا نہ دے دے. جب یہ خوف پیدا ہوتا ہے تو دل کے اندر نرمی اور گداس پیدا ہوتا ہے. جب نرمی اور گداس پیدا ہوتا ہے تو ایسے دل پر جب قرآن حکیم کے احکام کو پڑھ کر سنا دیا جاتا ہے تو ایسے دلوں کے اندر سے نیکی کے پھل اور پھول پھر کھلتے ہیں، ورنہ نہیں کھلتے. اگر یہ نہ ہو، وہ متقی انسان نہ بنا ہو، تو پھر اس کے دل میں دل سختی آ جاتی ہے، جس کو قرآن حکیم نے او کسوۃً من الحجری، یہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے. صرف اللہ کی محبت اور خوف ہی ایک ایسی چیز ہے. قرآن حکیم کا نسخہ یہ ہے کہ یہ صرف اللہ کی محبت اور اس کا خوف دل کو نرم کرتا ہے. جب یہ نرم کرتا ہے تو پھر دلوں کے اندر نیکی کے پھل اور پھول اور اس کی فصلیں بہار آتی ہیں. اور جب یہ فصلیں باہر لگتی ہے تو تب وہ اپنے جسم کے اعضاء کے ساتھ اس پر عمل کرتا ہے تو مومن کہلاتا ہے. کہ الاقرار باللسان، اس نے جس بات کا اقرار کیا ہے، وہ تصدیق بالقلب، اور دل کے ساتھ اس کی تصدیق کر دی ہے، والعمل بالجوارح، جسم کے سارے اعضاء کے ساتھ اس نے اس پر عمل کر دیا ہے، تو وہ مومن کہلاتا ہے. یہ ہے اسلام کی اصطلاح. ہم نے متقی اور مومن کی اصطلاح کو اتنا گڑبڑ کر دیا ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ متقی بننا کیسے. ہر کام کرنے سے پہلے بس پوچھ لیجیے اللہ سے، اس کے رسول سے فیصلہ کر لیجیے، ان سے پوچھ کر ہی کرنا ہے، اپنی مرضی سے نہیں کرنا، کسی کی مرضی سے نہیں کرنا. بس یہ کر لیا تو متقی ہو گئے. پھر قرآن سے پوچھیں گے، قرآن اپنا بات بتا دے گا کہ یوں کرنا ہے، حدیث سے پوچھیں گے، حدیث بتا دے گی کہ کیا کرنا ہے. جب اس کے مطابق کر لیں گے تو مومن ہو جائیں. حقاً علی المتقین، یہ متقین پر حق. فمن بدلا، فمن پس جس نے بدلا، اردو کا کلمہ ہے بدلا، اس نے تبدیل کیا، بعد ما سمعہ، بعد اس کے بعد ما جو سمعہ سنا، اردو کا کلمہ ہے سمعہ سنا، فانما اسمہ، ف بس انما ہم نے پڑھا تھا، انا انا قد لقد، یہ سارے کلمات تو زور دینے کے لیے ہوتے ہیں، نون سکیلا بھی زور دینے کے لیے ہوتا ہے، لیکن انما یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے، سب سے زیادہ زور دینے کے لیے انما کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. بس انما، بے شک بے شک، اسمہ اس کا اسم ہوگا، اس کا گناہ ہوگا، اللذین یبدلونہ ان پر جو لوگ اس کو بعد میں بدل دیں گے. تم نے نصیحت ٹھیک کر دینی ہے، تمہارے بعد اگر کوئی نصیحت کو بدل دے گا تو پھر گناہ تم پہ نہیں، ان پہ ہوگا جنہوں نے اس نصیحت کو بدلا. ان اللہ سمیع علیم, ان بے شک سمیع, بے شک اللہ تعالی سننے والے ہیں. اس کا وزن بھی فائلن ہے, اور فائلن کے وزن پہ آنے والے کلمات کے اندر ازل سے ابد کے معنی پائے جاتے ہیں, ہمیشگی پائی جاتی ہے, دوامیت پائی جاتی ہے. تو اللہ ازل سے سننے والے ہیں اور ابد ابد کے سننے والے ہیں, اور علیم اور جاننے والے ہیں. فمن خاف من موسن, ہاں فا پس من, جو خافا جو ڈر گیا, جس کو اندیشہ ہو گیا, جس کے گمان میں یہ بات آ گئی, جس کو یہ خوف لاحق ہو گیا, من موسن, وسا یہ کہتے ہیں وصیت کرنے کو, اس نے وصیت کی. اور ہم نے پڑھا تھا کہ کلمے کے شروع میں اگر میم لگا دے تو والے کے معنی بن جاتے, جس طرح ہم نے پڑھا تھا حبا یحبو, حبا اس نے محبت کی, لیکن شروع میں میم لگا دیا, محب محبت کرنے والا. جس طرح ہم نے پڑھا تھا کہ اتا یتیو, یتیو وہ اطاعت کرتا ہے یا کرے گا, مضارع کی علامت کی بجائے اگر میم لگا دے شروع میں تو بن گیا مطیع, اطاعت کرنے والا. یہ میم تو والے کے معنی دیتا ہے. اسی طرح من موسن, جو وصیت کرنے والا ہے. یہ وصیت کا کلمہ تو ویسے ہماری اپنی زبان کا ہے, ہاں اردو میں نصیحت اور وصیت, وصیت میں ایک فرق ہے. وصیت کہتے ہیں بڑا چھوٹے کو جو ہدایت دیتا ہے, ہماری زبان میں مرنے ہوئے کوئی بات کہہ دے ہم صرف اسے وصیت کہتے ہیں, اور ویسے کوئی ہدایت دے تو اسے نصیحت کہتے ہیں. عربی ادب کے اندر یہ کلمہ بہت وسیع ہے. وصیت کے اندر وہ باتیں بھی شامل ہوتی ہیں جو کسی کو سمجھانے کے لیے کی جائیں, اور وصیت کے اندر وہ باتیں بھی شامل ہوتی ہیں جو مرتے ہوئے انسان اپنی آخری ہدایات دیتا, وہ بھی وصیت کہلاتی. جنافن, یہ جنافا کا لفظ ہماری زبان میں استعمال نہیں ہوتا. ذرا ڈکشنری کھولیے, جیم نون فا, جیم نون اور فا سے نکلے گا, جی ہٹ جانا, ویری گڈ, پڑھیں اور, الگ ہو جانا, ہٹ جانا, جی مائل ہو جانا, اس کے اصل معنی ہے مائل ہو جانا. اور یہ جو عربوں نے استعمال کیا ہے نیکی سے ہٹ جانے کے معنوں میں, برائی کی طرف مائل ہو جانے کے معنوں میں استعمال ہوا ہے. نیکی یہ ہے کہ جو کہنے والے نے کہا ہے اس کے مطابق کرو, اگر اس سے کسی نے ہٹ کر کیا ہے, یا وصیت کرنے والے نے ہی حق سے ہٹ کر جو نیکی ہے, جو معروف ہے, جو علم ہے, اس سے ہٹ کر کوئی وصیت کر دی ہے, اس کے لیے یہ جنافا کا لفظ استعمال ہے. اگر کوئی ڈر گیا ہے کسی سے کہ وصیت کرنے والے نے نیکی سے ہٹ کر برائی کی طرف جانبداری کرتے ہوئے, مائل ہوتے ہوئے یعنی جانبداری کرتے ہوئے کوئی فیصلہ کیا ہے, اور اسمن, یہ اسم کا کلمہ بھی بار بار استعمال ہوتا ہے, اس کی بھی اصل کو سمجھ لیجیے. ویسے تو اسم آپ پڑھتے ہیں گناہ کے لیے معنوں میں, یہ معنی بنے کیسے؟ آپ الف سا میم سے دیکھیں گے تو اس کا معنی ہوں گے پیچھے رہ جانے والا. آسم کہتے ہیں پیچھے رہ جانے والے کو. جو عربی ادب میں وہ اونٹنی جو کہ تھکاوٹ کی وجہ سے پیچھے رہ جاتی ہے, وہ پورا کام نہیں کرتی, اسے آسما کہتے ہیں, وہ پیچھے رہ جانا. اور یہی سے یہ معنی بنے کہ اگر اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے جو پیچھے رہ جائے, جان بوجھ کے جو نہیں بغاوت کرے, چاہتا ہے کہ کام کرے، چاہتا ہے ویسے چلے، لیکن تھکاوٹ کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، ادھر ادھر کے کاموں میں الجھ جانے کی وجہ سے وہ پیچھے رہ جائے، اس طرف نہ چل سکے، وہ عاصم کہلاتا، جس کے لیے اردو ادب میں گناہگار کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. گناہگار کہتے ہی اس کو ہیں جو نیکی کرنا چاہتا ہو، اللہ اس کے رسول پر ایمان لایا ہو، اس کا یقین ہو کہ وہ جو کہتے ہیں وہ حق اور سچ ہے، مجھے ویسا ہی کرنا چاہیے جیسے اللہ اس کے رسول کہتے ہیں، وہ مانتا ہے، دل کی تھا گہرائیوں سے بھی مانتا ہے. لیکن کبھی تھکاوٹ سے، کبھی وہ ادھر ادھر کے حالات واقعات کی وجہ سے، کبھی وہ غفلتوں میں چلا جاتا ہے، تو وہ کام کرنے سے جو اللہ نے حکم دیا اس سے پیچھے رہ جائے، ایسے شخص کو عاصم کہتے ہیں. یہاں دونوں کلمات استعمال کر دیے، ایک وہ جو بدی کی طرف مائل ہو گیا ہے، ایک بدی کی طرف مائل تو نہیں ہے لیکن اپنی کسی غفلت کی وجہ سے، تکاوٹوں کی وجہ سے، اکتاہٹوں کی وجہ سے وہ کہیں پر اس کام کرنے سے پیچھے رہ گیا ہو، پوری طرح وہ وصیت صحیح نہ کرتا ہو. فاصلح، تو اس کے لیے کہ وہ اصلاح کر دے، اردو کا کلمہ ہے اصلاح کرنا، درست بھی کر دینا، ٹھیک کر دینا، بینہم ان دونوں کے درمیان، فلا اسم علیہ. اب اگر یہ اصلاح کے لیے اس کی وصیت کو بدلتا ہے تو اب اس کو کوئی گناہ نہیں. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالی غفور بھی ہے اور رحیم بھی. وعليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك الوصية خير. تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کا موت کا وقت آئے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے. یہ حق ہے متقی لوگوں پر. پھر جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا. اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. البتہ جس کو اندیشہ ہو، خوف ہو، اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے نادانستہ یا قصدن حق تلفی کی ہے، جنفن اور اثمن، نادانستہ یا قصدن سوچ سمجھ کے اس نے ایسی حق تلفی کی ہے، پھر اس معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کرے، اس کی درستگی کر دے، تو اس کو اس پر کچھ گناہ نہیں. اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والے. صدق اللہ. یہ آیا کریمہ جب نازل ہوئی تھی، ابھی مدینہ منورہ کی وہ مستحکم حکومت جس نے دین کا نفاذ کرنا تھا وہ قائم نہیں ہوئی تھی. ابھی احکام وراثت جاری نہیں ہوئے تھے. یہ ٹرانزٹ پیریڈ جو درمیان میں چھوٹا سا تھا تو وہ خالی نہ رہ جائے، احکام تو آئیں گے جب اللہ کے دین کا نفاذ ہو. دین مکمل ہوتا ہی اس وقت ہے جب دھرتی پر وہ غالب ہو جائے. جب دھرتی پہ وہ غالب نہ ہو وہ دین مکمل نہیں ہوتا. احکام کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب دین غالب ہو چکا ہو، مسلمانوں کی اپنی سلطنت ہو، اس کے اندر اللہ کی حاکمیت کو مانا جا چکا ہو، اور حاکمیت کے تحت پھر حکومت کی طاقت سے پوری قوت کے ساتھ اللہ کے احکام کا نفاذ کر دیا جائے، اور اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے اگر رستے کی کوئی رکاوٹ ہو تو حکومت کی طاقت سے اس رکاوٹ کو توڑ دیا جائے. یہ حکومت بنانا، نماز روزہ پڑھ لینے سے بندہ مسلمانی کے اندر پوری طرح نہیں جا سکتا جب تک اللہ کے دین کا نفاذ نہیں کرتا. یہ ٹرانزٹ پیریڈ جو ابھی تھا، جب اللہ کی ابھی حکومت نہیں قائم ہوئی تھی مدینہ منورہ کے اندر، ابھی وہ معاملہ نہیں آیا تو اللہ کا یہ احکام نازل نہیں ہوئے تھے وراثت کے، تب بھی اس زمانے میں کہیں غلط طریقہ نہ ہو جائے، کوئی وراثت کے بغیر نہ رہ جائے، لوگوں کو اس کا حق مل جائے تو وہاں پہ نصیحت کر دی کہ لوگوں اپنے والدین اور رشتہ داروں کے لیے ضرور نصیحت کر دینا، اپنے مال میں سے ایک مال ان کو دینے کے لیے فیصلہ کر کے جانا، کہیں بعد میں لڑائیاں نہ ہوتی رہیں، بعد میں جھگڑے نہ ہوتے رہیں، اپنے پیچھے رہ جانے والوں کو جھگڑوں کے حوالے کر کے نہ جانا، پہلے فیصلے کر کے جانا، لیکن فیصلے معروف طریقے سے کرنا، غیر معروف طریقے سے نہ کرنا۔ یہ ٹرانزٹ سے تھا۔ اس میں سب سے پہلے جن کے لیے کہا گیا وہ والدین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول، میرے پاس اگر مال ہو تو میں کہاں خرچ کروں، اسے کہاں لگاؤں؟ تو کہا کہ اس کو اپنے والدین کی خدمت میں لگا دے۔ والدین کا مقام تو سب سے بلند، رشتوں کا آغاز بھی اللہ نے یہی سے کیا ہے، اور اس جگہ پر بھی کہا کہ اگر اپنے مال کو لگانا ہے تو پہلی بات تو یہ کہ جب تمہیں موت آنے سے پہلے یہ وصیت کر جانا۔ یہ اذا حضر الموت کا جو کلمہ استعمال ہوا ہے، اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ اگر آج تمہارے پاس بینک بیلنس میں 20 لاکھ ہے تو 10 سال کے بعد پتہ نہیں تمہارے پاس وہ 10 کروڑ ہو، 20 کروڑ ہو، تمہیں نہیں پتا۔ تمہارے پاس وراثت کہلانے کا حق اس کا ہے جو تمہاری موت کے وقت کے قریب ہو۔ یہ نہیں کر سکتے کہ یہ میری وراثت ہے، ابھی میں زندہ ہوں، کام کر رہا ہوں، تو میں اپنی بچی کی شادی کروں اور شادی میں اسے پیسے ٹکا کے لگا دوں اور اس کو بہت سارا جہیز دے دوں اور کہوں کہ یہ تو وصیت کے مطابق میں نے، وہ جو حکم تھا کہ میں نے وراثت میں حصہ دینا، وہ تو میں نے دے دیا ہے۔ نہیں، ابھی وراثت بنی کب ہے؟ وراثت اس کو کہتے ہیں جب مرتے دم آدمی چھوڑتا ہے۔ اگر پہلے لگا دیا، وہ تم نے اپنے ناک کے لیے لگائی تھی، اپنے خاندان کے لیے پیسے لگائے تھے کہ ناک اونچا ہو جائے، نام بڑا ہو جائے، کہ بڑا جہیز دیا ہے، تم نے ابھی کچھ نہیں کیا۔ وصیت تو وہ ہے جب تو تمہارے پاس کل جائیداد تمہارے مرتے وقت، اس کے اندر وصیت کر جانا کہ جتنی کل جائیداد میرے پاس ہے اس میں سے اتنا میرے والدین کے لیے اور اتنا میرے عزیز و اقارب کے لیے، عزیز و اقارب میں سے فلاں فلاں کے لیے اتنا 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 ہوگا۔ یہ نصیحت کر۔ اور پھر جب حکم آ گیا بعد میں کہ اتنا 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 دینا ہے، تو اللہ نے کہا کہ میں ہی بہتر جانتا ہوں۔ سورہ نساء میں جب موقع آئے گا تو ہم وہاں پہ اس کو تفصیل سے پڑھیں گے کہ تمہارے بچوں کا اتنا حق ہے، تمہاری بچیوں کا اتنا حق ہے، اور اگر بچوں میں سے کوئی فوت ہو گیا ہے، صاحب جائیداد ہے، تو وراثت یوں تقسیم کی جائے گی۔ اب اس کے بعد جب وہ قانون نافذ ہو گیا تو پھر اپنی مرضی سے کوئی قانون نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو کہا تھا تمہارے پاس جو علم ہے اس کے مطابق کر لینا، جب وہ، اب چونکہ اس وقت جو ہم گفتگو کر رہے ہیں، قانون وراثت چونکہ جاری ہو چکا ہے، اب کسی کو وصیت کرنے کا کوئی حق نہیں۔ ہاں البتہ اپنے مال میں سے ایک تہائی، 1/3 اپنے مال کا اللہ نے پھر بھی محمد رسول اللہ، اس کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ اب جب یہ وصیت کا قانون جاری ہو گیا ہے کہ بچوں کو اتنا، بچیوں کو اتنا، ماں کو اتنا، باپ کو اتنا، بہن کو اتنا، بھائی کو اتنا ملے گا، یہ سارا قانون جب آ گیا ہے، تب بھی 1/3 کا تمہیں استحقاق ہے، وہ اپنی مرضی سے جس کو چاہے دے دو، 1/3۔ لیکن 1/3 جس کو چاہے دے دو سے مراد کا کہ غیر وارث ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ بیٹا مجھے بڑا پسند ہے اور میں مسلمان بھی رہوں اور اللہ کا حکم بھی مان جاؤں تو اتنا حصہ تو میں اپنے بیٹے کو دے دوں وراثت میں، اور 1/3 جو ہے وہ میرا حق ہے کہ میں وصیت کسی کے لیے کر دوں، وہ بھی اپنے ایک بیٹے کو دے دوں. نہیں، بیٹوں کو نہیں دے سکتے. اب جس کو دینا ہے یاد رہے کہ وہ غیر وارث ہو. بعض لوگوں نے سمجھا کہ یہ ایک صرف سفارش ہے کہ 1/3 غیر وارث کے لیے تم وصیت کر دو. کتبہ کا کلمہ استعمال ہوا ہے، یہ حکم ہے. اب ہم جتنا چھوڑ کے جاتے ہیں، جس وقت میں اور آپ جس زمانے میں سانس لے رہے ہیں، اللہ کے دین کا نفاذ تو ہو چکا ہے، یعنی اللہ کے دین کے آیات اور احکام تو جاری ہو چکے ہیں، لیکن کیا اس پر عمل کرتے ہوئے کبھی یہ سوچا کہ میں نے 2/3 کے اندر تو جو اللہ کا قانون ہے اس کے مطابق فیصلے کرنے ہیں، 1/3 جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بےکس افراد ہیں، وہ جو یتیم رہ گئے ہیں، جو وارثوں میں شامل نہیں ہے لیکن تمہارے رشتہ دار، وہ دور کا چچا تایا مامو، ان کی اولادوں میں سے کوئی جو رہ گیا ہے، 1/3 میں سے وہاں پہ لگانا. 2/3 وارثوں کے لیے رہ جائے گا، اور 1/3 اب بھی معروف طریقے سے وہاں لگانا. نہ تو یہ کرو کہ جو وصیت ہو گئی ہے اس میں رد و بدل کرو، اس کو وصیت کے مطابق 1/3 کا استعمال کرنا ہے، اور دوسری بات یہ کہ وصیت کرنے والا بھی اس طرح وصیت نہ کر جائے کہ وارثوں کا حق مارنے لگ جائے. مثال کے طور پہ وہ کہہ دے کہ بھائی میرے اوپر تو اتنا قرضہ ہے، تو ظاہر ہے قرضے کے بعد ہی وصیت بنے گی نا. وہ جھوٹ قرضے کا کہہ دے اور وارثوں کا حق مار لے، جو اس کو استحکام. اپنے رشتے دار قریبی اس کے بھوکے پیاسے ہوں، وہ محتاج ہوں، ان کی ضروریات ہوں، اور وصیت یاری دوستیوں میں کہیں باہر کرتا پھرے، یہ معروف کے خلاف ہے، یہ علم کے خلاف ہے. اللہ نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ تمہارا قریبی کون ہے، اور تمہارے لیے جو وراثت میں حق لینے والا زیادہ اہل ہے وہ کون ہے. تو کہا عدلا فعدلا، پہلے سب سے قریبی، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد. ہم اپنے مال میں سے بہت سارا مال دوسروں کو تو دے کے بڑا سخی کہلوا لیتے ہیں، کبھی غور کیا کہ اس وصیت کرتے ہوئے کبھی میں نے 1/3 ان غریب رشتہ داروں کے لیے بھی رکھا؟ یہ سفارش تو نہیں ہے، تو آرڈر. اس آرڈر کو ماننا پڑے گا. یہ سورہ نساء کے اندر جو کہا گیا تھا، من بعد وصیت یوسا بها او دین غیر مدار وصیت من اللہ، جو وصیت کی گئی ہو پوری کر دی جائے، اور قرض پر جو میت نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، بشرط کہ وہ ضرر رسان نہ ہو. یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ دانا بینا ہے، اللہ کو پتا ہے کہ کیا کرنا. اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر خود اپنی مرضی سے وصیت کے اندر اس طرح تبدیلیاں نہ کرنا. اب چونکہ قانون داخل ہو گیا ہے، اس کے مطابق ہی فیصلے کرنا. اب اس قانون سے ہٹ کر فیصلے نہیں ہو سکتے. اور اللہ ہی حلیم ہے، نرم ہو اللہ ہے. تم اپنے طور پہ کسی پر رحم زیادہ مت کرنے والے بن جانا. اللہ کہتا ہے میں حلیم ہوں، اور حدود جو اللہ نے قائم کر دی ہو ان حدود کو توڑنے کے بارے میں کہا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں. من یطیع اللہ ورسولہ، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، یدخل الجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم.
جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے اس طرح وصیت کر جائیں گے اللہ انہیں جنتوں میں داخل کر دے گے جس کے اندر نہریں بہتی ہیں. نہریں بہتی ہیں یعنی جس کے اندر فائدے ہی فائدے. اور یہی عظیم ترین کامیابی ہے. وہ مَن یَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور سنو اگر تم نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر لی, وہ وصیت کرتے ہوئے وہ حد کو توڑ دیا تم نے, کسی اور کو دے دی تم نے وہ مال جو اللہ نے کہا تھا فلاں کو دینا, اس کی بجائے تم نے کسی اور کو دے دیا, اپنی طرف سے مائل ہوتے ہوئے اللہ کے حکم سے پرے ہٹتے ہوئے, یا معاشرے کے اندر کوئی اللہ کے دین طرف نہیں چل رہا تھا تو غفلت ہو گئی جس طرح میں نے اسم بتایا ہے, تو اس طرح غفلت کرتے ہوئے تم نے یہ کام کرنا شروع کر دیا, تو سنو وہ یتعدی حدودہ, اور اس نے اللہ کی حدود کے اوپر ظلم کیا ہے, یدخلہ النار, تو اللہ اسے دوزخ میں ڈال دے گا, اسے آگ میں ڈال دے گا. خالدا فیہا, تم کہو میں نمازیں پڑھتا رہا ہوں, میں روزے رکھتا رہا ہوں, میں زکاتیں دیتا رہا ہوں, میں بار بار ہر روز اٹھ کر تسبیح کرتا تھا کلمے کی, مسلمان تو ہوں نا, اللہ اب مجھے نکال دے. اللہ کہتے تو نے میری حدود کو توڑا تھا. خالدا فیہا, ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا, اب وہاں دوزخ سے نکالا نہیں جائے گا. وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ, اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا. اللہ کی حدود ہے یہ, فلاں کو مال دینا ہے اور فلاں کو مال نہیں دینا, کتنا کتنا دینا ہے, اس کے اندر کیا کیا چیزیں رکھی ہیں, وہ تو انشاءاللہ میں سورہ جب پڑھاؤں گا سورہ نساء اس کے اندر ہی پڑھیں گے ہم, لیکن آج تو صرف میں یہ چند باتیں ہی آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. اگر معاشرے کے اندر رجحان یہ بن جائے کہ بیٹیوں کو وراثت نہیں دینی, بیٹوں کو وراثت دینا ہے, یہ رجحان بن جائے, اللہ کا حکم ہے کہ بیٹیوں کو بھی دینی ہے وراثت اور بیٹوں کو بھی وراثت دینا, آپ کہیں کہ میں تو رواج کے مطابق کروں گا, اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو گئی, اللہ کی حدود کو توڑ دیا گیا. جب اللہ کی حدود کو توڑا ہے تو پھر آخرت کی جنت ملے گی کہ دوزخ ملے گی؟ اور یاد رہے کہ وارثوں نے آپس میں جب تقسیم کی, باپ کے مرنے کے بعد زمین کو, جائیداد کو, بینک بیلنس کو تقسیم کیا, اس میں بہنوں کا حق نہیں دیا, اگر وہ بیٹیوں کا حق نہیں ملا تو جب تلک وہ اپنا مال کھاتے رہے, اپنا مال, جائیداد میں سے ان کا اپنا بھی تو تھا نا, اپنا بھی کھاتے رہیں گے, کیونکہ اس کے اندر انہوں نے حرام مال کو شامل کر لیا, ان کا سارا مال حرام ہو چکا. اللہ نے کہا اپنے پیٹوں کے اندر آگ کو مت بھرو. یہ جب تو وصیت کے سے ہٹ کر لوگوں کا مال کھا جاتے ہو, یہ مال نہیں کھایا تم نے, پیٹوں کے اندر تم نے آگ بھر رہی ہے, یہ آگ بھری جا رہی ہے. اس لیے کہا ہے کہ وہ قیامت کے روز انہیں شدید بھوک تو لگے گی, کھانے کو خاردار چھاڑیاں ان کو دی جائیں, کھاتے جائیں گے اندر چٹ آ جائے. آپس کے معاملات کے اندر مال کو باطل طریقے سے مت کھاؤ, یہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کی یاد ہے. اور باطل کیا ہے؟ جو اس طرح اللہ نے کہا ہے اس سے ہٹ کر ایک پیسہ بھی کھانا یہ باطل ہے. اور اگر کسی نے کہا کہ جناب میں نے پوری ایمانداری کے ساتھ یہ سوچا
کہ اس جائیداد کے اندر میری بہنوں کا اتنا حق تھا، تو وہ حق میں وراثت کے حوالے سے تو ان کو نہیں دیا، لیکن جب عید شب رات ہوتی ہے، موقع اور تہوار ہوتے ہیں، تو اس مال میں سے میں انہیں جا کر دیتا ہوں۔ اگر اس طرح اس نے دیا ہے تو اللہ کی حدود کی پامالی کی ہے۔ اس لیے اللہ نے جانا فن اور اثمن کے دونوں کلمات استعمال فرما دیے۔ خالی اسم کا کلمہ استعمال نہیں فرمایا۔ یہ مال اب جو تم دیتے ہو اپنے نان اپنی ناک کو اونچا کرنے کے لیے دے رہے ہو کہ بھائی آیا تھا، اتنے بچوں کے جوڑے دے گیا ہے اور یہ کر گیا ہے، اور وہ بھی بیچاری بتا کے خوش ہو جاتی ہے کہ اچھا نہیں دیا تھا وراثت میں سے، تو کوئی بات نہیں، بھائی بڑے اچھے ہیں۔ وہ اگر اس طرح کہہ بھی دے تو چونکہ تم نے اللہ کے حدود کی خلاف ورزی کی ہوئی ہے، اللہ معاف نہیں فرمائیں گے، کیونکہ حدود اللہ کی ٹوٹی، یہ اللہ کی حدود۔ جیل روڈ پہ جب میں پڑھا رہا تھا تو ایک لاہور کے بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، بلکہ اپنے فیلڈ کے اندر وہ واحد آدمی ہیں، تو اللہ نے ان کو دولت بھی بہت دے رکھی تھی۔ جب وہ سورہ نساء کی آیات انہوں نے پڑھی تو کلاس کے جانے کے بعد وہ بیٹھے رہے اور کیا کہ میں نے آپ سے بات کرنا ہے۔ میں کہا جی بتائیں، اگر میں اب دے دوں تو میرا گناہ ختم ہو جائے گا؟ میں کہا ہاں، ابھی معاف کر، اللہ سے معافی مانگ اور پورا حق ان کا ان کو پہنچا دو۔ بڑے جذباتی ہوئے، تو میں تو آج ہی پورا حساب کر کے ان کو دے دوں گا۔ تو اگلے دن پھر آئے، تین چار دن چھوڑ کے پھر آئے، کہتے جی وہ اگر زیادہ پیسے ہوں تو تھوڑے تھوڑے کر کے دے دوں۔ حوصلہ نہیں پڑتا، اس لیے کہ شیطان نے اس سے رغبت دلا دی ہے۔ اگر احساس ہو کہ قیامت کے روز مجھے دوزخ کی آگ میں ڈال دیا جانا ہے تو مجھے بتائیے وہ پیسے اس کو سانپ کی طرح کھائیں گے نہیں، اسے ڈسنے لگیں گے، اس کے گھر میں رہ نہیں سکتے۔ اور جس جس شخص نے اپنی بیٹیوں اور بہنوں کا حق ادا کر دیا ہے، اس سے جا کے پوچھے اس کو اندر کا اطمینان کتنا ہوا ہے، حالانکہ اس کے گھر سے تو پیسے گئے۔ یہ اطمینان کی دولت اس دنیا کی، وہ اطمینان کی دولت آخرت کی صرف ایک صورت میں ملے گی، جب اللہ کے حکم کو نہ قسم توڑا جائے اور نہ رواج کے اندر آ کر کہ میرے تو خاندان کا رواج ہی ایسا ہے، اب میں کیا کروں، تو اللہ کا بندہ ہے، وہ تیرا مالک ہے، اس نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم نے وصیت یوں کرنا ہے، اور ایک بٹا تین حصہ جو ہے وہ تم نے ان کے اہل تک پہنچانا ہے، رفاع عامہ کے کاموں میں لگانا ہے۔ خدا لگتی کہیے اگر رفاع عامہ، یہ کرسی دے، رفاع عامہ کے کاموں میں اپنے ہی غریب رشتہ داروں سے شروع کر لیں، پہلے غریب رشتہ دار، پھر اس کے بعد کا، پھر اس کے بعد کا، پھر اس کے بعد کا، اگر یہ دینا شروع کر دیں اور اپنی جائیداد میں سے ایک بڑا تین ان کے لیے الگ کرنا شروع کر دیں تو میرے رشتہ داروں میں کوئی غریب رہ جائے گا؟ تو رشتہ دار میرے ہیں، آپ کے ہیں، اس کے ہیں، اس کے ہیں، اس کے، تو سبھی کریں گے تو باقی کوئی غریب رہ جائے گا تو امت کے اندر خوشحالی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ لیکن یہ تو اس وقت ہوگا جب اللہ کے دین کا نفاذ ہوگا، ورنہ اللہ کی حدود کو اگر حکمران توڑنے لگ دیں تو پھر کیا کرو گے؟ یہ اللہ کے دین کا نفاذ کرنا، یہ بنیادی اس قرآن حکیم کی ضرورت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میری یہ حدود ہے، اس کو پامال مت ہونے دو، تو اس کا پیرا کس نے دینا ہے؟ ہمارے ملک میں اب آپ دیکھیے کہ اللہ نے جب گن گن کر بتا دیا ہے کہ فلاں 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 وارث ہوگا، ایک بڑا تین میں سے تم نے فلاں 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 جگہ پہ لگانا ہے. یہ کونسلر صاحب بیٹھے ان سے پوچھئے ڈیتھ ٹیکس لیتے ہیں, وارث کے مال میں سے وہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ بناتے ہوئے جو پیسے لیتے ہیں وہ فیس تو لیتے ہیں, کیا اللہ بھول گئے تھے کہ حکومت کو بھی اس وراثت میں سے حصہ دینا؟ بظاہر وہ چھوٹے سے پیسے ہوتے ہیں, یہ چھوٹے پیسے یا زیادہ پیسے کی بات نہیں ہوتی, اللہ کی حدود کو توڑنے کی بات ہوتی. اور ہمارے ہاں تو کوئی حد قائم ہونے ہی نہیں دی گئی, یہاں تو حدود ہی کو توڑا جا رہا ہے. بلکہ جو آدمی مسند اقتدار پر بیٹھتا ہے یورپ اور امریکہ کو راضی کرنے کے لیے باقاعدہ کوشش کرتا ہے تو وہ کہے کہ لوگوں اللہ کی حدود کا نام نہ لینا ورنہ امریکہ ناراض ہو جائے گا. اللہ کہتا ہے ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گا اگر میری حدود کو توڑا گیا. آپ عقل مند کس کو کہتے ہیں؟ جو بیچارہ کہے کہ اللہ کی حدود کو توڑو گے اللہ ناراض ہو جائے گا, بڑی سخت سزا دے گا. اپنے مولوی سے بیچارے کو کیا پتا. اور جو کہتا ہے عقل مند بننا چاہیے, امریکہ بڑا طاقتور ہے, وہ تو توڑا بڑا بنا دے گا, جس طرح امریکہ کہتا ہے ویسے کر لو, جس طرح یورپ کہتا ہے ویسے کر لو. اگر ویسا کرنے لگیں گے تو مجھے بتائیے کہ کیا یورپ تم سے راضی ہو جائے گا؟ اللہ کہتا ہے کہ جب تک تم اپنا دین چھوڑ کر ان کے دین میں شامل نہیں ہو جاتے اس وقت تک وہ تم پر راضی نہیں ہوگا. بوسنیا کے لوگوں نے, چیچنیا کے لوگوں نے, یوگوسلاویا کے لوگوں نے انہوں نے اپنے مسلمانوں کی بودو باش ساری کی ساری چھوڑ دی تھی, تو وہ یورپین تھے, یورپین ہی ہو کر رہے ہیں, بالکل انہیں کی طرح رہتے تھے. کیا ان کو معاف کر دیا انہوں نے؟ کیا جرم تھا؟ صرف ایک کلمہ ہی تو پڑھتے تھے بےچارے, اور کیا کرتے تھے؟ ان کو تو نماز روزے کا پتہ بھی نہیں تھا. ایک کلمہ پڑھنے پر بھی نہیں راضی ہوں گے, اللہ کہتا ہے, کتاب اللہ کہتی ہے, اور کتاب اللہ غلط نہیں کہہ سکتی. تم نے ان کو راضی کرنا شروع کر دی, اس کے بدلے میں اللہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں عذاب میں مبتلا کر دوں گا. مہین کا لفظ استعمال کیا ہے, رسوا کن عذاب ہوگا. تو خدا لگتی کہیے پوری دنیا کے اندر ملت اسلامیہ رسوا نہیں ہو گئی؟ آج بھی اقتدار میں ہم, اگر آپ پوچھیں مجھ سے کہ بھئی پاکستان میں بڑی پارٹیاں کون سی ہیں, تو میں بڑے دھڑلے سے عقل مند بن کے کہوں گا اور غلط نہیں کہوں گا, پیپلز پارٹی ہے, مسلم لیگ. کیا پیپلز پارٹی نے اور مسلم لیگ نے کبھی دونوں میں سے ایک نے بھی اس بات کا اعلان کیا کہ ہم اللہ کی حدود کو قائم کریں گے؟ کہ انہوں نے اپنے اپنے ادوار کے اندر اللہ کی حدود کو توڑا ہے. لوگوں کب وقت کا کب تک انتظار کرتے رہو گے؟ اللہ کی حدود کو قائم کرنے کے سلسلے میں جو آپ میں ذمہ داری ہے وہ کب پوری کرو گے؟ ورنہ دشمن تمہارے گھر میں داخل ہو چکا ہے اور ذلتوں اور رسوائیوں کا عذاب تم پہ مسلط ہو چکا ہے. اب تو ایک ہی صورت ہے کہ اللہ سے معافی مانگ لو, اللہ غفور الرحیم, معاف کر دیں گے. میری پوری قوم کے لوگوں میری بات کو دوسروں تک پہنچا دو, اپنے گھر میں بھی اور دوسروں تک اس بات کو پہنچاؤ کہ پاکستان کے اندر اللہ کے دین کا نفاذ کرنے والی قوتوں کا پوری طرح ساتھ دے دو, اور جو لوگ اس سے ہٹ کر غیروں کو راضی کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ بالکل ہٹ جاؤ. اللہ تمہارے زبان سے ہر روز عشاء کی نماز کے بعد جب وتر پڑھتے ہو تو یہ منہ سے کہلواتا ہے نخلعوا ونترکوا من یفجرک, نخلعوا, ہم الگ ہو جاتے ہیں, ونترکوا, اور اسے چھوڑ دیتے ہیں, میں یفجرک, جو اللہ آپ کی نافرمانی کرتا. کہتے ہو یا نہیں کہتے؟ پھر دوستیاں کن سے, پھر تعلق کن سے؟ میں رات دو تین دن ہو گیا مسلسل سن رہا ہوں بی بی بے نظیر اتنی اچھی, بی بی بے نظیر اتنی اچھی, اسے ولایت کے درجے سے بھی اوپر پہنچایا جا رہا, اور اوپر سے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ ساتھ بیان کی جا رہی ہے کہ مرنے والوں کے لیے خیر کے کلمات کہا کرو، اپنے مردوں کے لیے اچھے کلمات کہا کرو. وہ انفرادی طور پر جب کوئی مر جائے جس کا اجتماعیت کے ساتھ تعلق نہ ہو اس کے بارے میں کہا گیا ہے، جس نے میرے اللہ اس کے رسول کی باتوں کو، اللہ کی حدود کو کہا کہ اسلامک پنشمنٹس آر بیبرک، وہ ہمارے عزت کی کس طرح مستحق ہو گئی. جس نے میرے اللہ کو میرے رسول کو وحشی کہا ہے وہ میرے عزت کی کیسے مستحق ہو گئی ہے، کہاں چلا گیا میرا ایمان. لوگوں یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کو توڑو گے تو رسوا کل عذاب ہوگا، اور رسوائیاں تمہاری طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہی. کبھی تو موقع آنا چاہیے کہ ہم پلٹیں، کبھی تو موقع آنا چاہیے کہ مسلمان بن کے بھی سوچیں. کوئی یہ بن کے سوچتا ہے کہ میرا ابا پیپلز پارٹی کا تھا، اب میں کیسے اس سے نکل جاؤں، میرا ابا مسلم لیگ کا تھا، میں کیسے اس کو چھوڑ دوں، میرا ابا فلاں فرقہ پرست جماعت کا تھا، میں اس کو میں کیسے چھوڑ دوں. کبھی مسلمان بن کے سوچو گے تمہارے رستے اللہ آسان کر دے گا. من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا، تم ہمارے جو ہمارے رستے پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے اس کے رستے ہم خود بناتے ہیں. تم اللہ کی حدود کو قائم کرنے والے رستوں پہ چل پڑو تو تمہارے رستے اللہ بنائے گا یا نہیں بنائے گا؟ کوئی امریکہ، کوئی یورپ اور کوئی مشرف اور کوئی بڑی سے بڑی قوت کیا تمہارے رستے کی رکاوٹ بن سکتی ہے؟ اللہ تو دیکھنا چاہتا ہے تم نکلتے ہو کہ نہیں نکلتے. آج اس شدید سردی کے اندر آپ یہاں فجر کے بعد بیٹھے ہیں یا نہیں بیٹھے؟ کس نے بٹھوا دیا ہے آپ کو؟ جائیے جا کے اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی کہیے، اور یہ یاد رہے کہ جب تک اس صاف چشمے سے تم سیراب نہیں ہوتے، ڈائریکٹ قرآن و سنت کی دعوت سے مزین نہیں ہوتے، اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ اللہ یہ قوت آپ کو عطا کر دے کہ اللہ کی حدود کو قائم کرنے والے آپ بن سکتے. اس کا کوئی امکان نہیں ہے. اگر آپ چاہیں کہ فلاں سے گٹھ جوڑ کر لیں، فلاں سے گٹھ جوڑ کر لیں، فلاں سے طاقت لے لیں، اور کسی نہ کسی طریقے سے ہم غالب آ جائیں اور غالب آ کے اللہ کے دین کا نفاذ کر دیں، تو لوگوں ایک فیصد بھی اس کا امکان نہیں ہے، ایک فیصد بھی نہیں، ایک فیصد بھی نہیں ہے. سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے ذریعے اپنے کچھ ایم این ایز لے آئیں اور ان سے ایڈجسٹمنٹس کرتے ہوئے، ان کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کبھی پریشر گروپ بن کر ہم وزیر اعظم بن جائیں گے. اندر سے ہم بڑے نیک ہیں اور اپنی اس نیکی کی بنیاد پر اور اللہ سے خلوص کی بنیاد پر ہم پاکستان میں اللہ کے دین کا نفاذ کر دیں گے. اگر یہ بھی سوچا ہے تو تم نے غلط سوچا ہے، ایسا کبھی نہیں ہوگا. اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے اپنی ابتدائی 13 سالہ جدوجہد کا آغاز کیا تھا، دشمن ان پہ ٹوٹ پڑا تھا اسی طرح جس طرح آج امریکہ اور یورپ ٹوٹ پڑتا، وہ ٹوٹ پڑا تھا. جب محمد رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں نے اپنی استقامت دکھائی اور اللہ کی مدد سے اپنے دین پر قائم رہے اور دین کے صبر کے ساتھ آگے بڑھتے رہے، تو انہوں نے آپ کو یاد ہوگا ایک پیشکش کی تھی، امیہ بن خلف کی اس کو لے کر آیا تھا، اور وہ پیشکش یہ تھی کہ حضور اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو ہمیں منظور ہے، آپ بادشاہ بن جائیے، اگر مال و دولت چاہتے ہیں تو ہم سے مال و دولت لے لیجئے، ہم وہ پوری دینے کے تیار ہیں جتنی آپ کہیں. کسی خاتون سے شادی کرنا چاہتے ہیں، انگلی آپ رکھ دیجئے وہ لڑکی آپ تک پہنچ جائے، کوئی علاج وراج کا مسئلہ ہے تو وہ بھی بتا دیجئے. اپنے طور پہ انہوں نے جتنی دنیا کی چاشنیاں ہو سکتی تھیں
محمد رسول اللہ کے سامنے پیش کر دی. رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر میرے ایک ہاتھ پہ چاند, یہ تو کچھ بھی نہیں, ایک ہاتھ پہ چاند اور دوسرے ہاتھ پہ سورج بھی رکھ دے, میں تب بھی ان کی بات نہیں مانتا اور ماننے سے انکار کر دیا. میری جائز ہے لوگ آدمی ہوتا تو میں تو یہ کہتا, دل میں سوچتا کہ جناب میں تو نیک ہوں, ایک دفعہ یہ مان تو گئے ہیں کہ ہم تمہیں اقتدار دیتے ہیں, مجھے بادشاہ تسلیم کر لیں تو پھر حکومت کی طاقت کے ساتھ پھر میں دیکھنا اللہ کے دین کا نفاذ کر کے چھوڑوں گا. رسول اللہ سوچ سکتے تھے یا نہیں سوچ سکتے تھے؟ نہیں لوگوں, نہیں, یہ طریقہ غلط ہے, میرے اللہ کو ناپسند ہے, اس طرح ہو ہی نہیں سکتا. اس کا طریقہ وہی ہے جو محمد رسول اللہ نے کیا تھا. پہلے اس چشمہ صافی پہ لوگوں کو لانا پڑے گا, جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ پہ لوگوں کو اکٹھا کیا تھا. اس دین کی تعلیم آپ کو دینی پڑے گی, اس کے ساتھ محبت کروانی پڑے گی, مجبوری میں نہیں. دل کی تھا گہرائیوں سے جب اس کتاب سے محبت کرنے والے آپ بن جائیں گے. ابھی عمل نہیں کیا, صرف میں نے جس طرح تقوی کا آغاز میں بتایا تھا, آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کس کتاب سے پوچھیں گے, محمد رسول اللہ سے پوچھیں گے, جیسے وہ کہیں گے ویسے کریں گے. اس سوچ کا نام ہے کہ ہم نے حدود اللہ کو قائم کرنا, ہم نے اللہ کے, اگر یہ سوچ لیں اور اللہ کے حدود کو نفاذ کرنے کے لیے کوششیں تیز سے تیز تر کرتے جائیں, اور جس طرح محمد رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں نے قربانی اور استقامت کے ساتھ آگے بڑھے ہیں, اس طرح قربانی اور استقامت کے ساتھ ہم بھی آگے بڑھتے جائیں, تو مجھے بتائیے کہ اللہ کے دین کا نفاذ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اب کون سی حد ہے جو قائم ہے؟ 60 سال کا بوڑھا پاکستان ہوتا جا رہا ہے, کوئی حد قائم ہے؟ اور اللہ نے کہا کہ یہ میری حدود ہیں. کوئی بادشاہ کسی دوسرے بادشاہ کی حدود میں داخل ہو سکتا ہے؟ ہم غلام ہو کے اللہ کی حدود میں داخل ہو گئے, شہنشاہ تو اللہ تھا. ہاں کچھ نہیں گیا, ابھی سانس کی ڈوری ابھی باقی ہے, لیکن کیا تمہیں پتا ہے کہ کم موت آ جائے؟ ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اور دیکھنا تمہیں موت نہ آئے سوائے اس کے کہ تم مسلمان ہو, اور مسلمان کا جو اللہ کی اطاعت کرنے والا ہو جائے. اگر نہیں پتا کہ کب موت آنی ہے تو پھر توبہ کا انتظار کرنا ہے, ابھی وقت ہے کہ ابھی کرنی ہے توبہ؟ تو پھر کر لیجیے آج بھی توبہ. مجھے تو یقین محکم ہے جو اس صدی میں اللہ نے جن کو توفیق دی ہے بیٹھ کے اللہ کے کلام کو سنے, وہ اللہ کو کلام کو پھیلانے والے بھی بن سکتے. مجھے یقین واثق ہے کہ میرا اللہ اس بات کو پھیلا دے گا, لیکن اللہ کی سنت ہے کہ وہ اپنے غلاموں ہی کو کہتا ہے کہ یہ میرا کام ہے جو کر کے ہو. ہاں تمہیں ڈر ہوتا ہے رزق کا, وہ ہمارے ذمہ. ہاں یہ جو معاملہ ہے دعوت کا, یہ تمہارے ذمہ, اللہ نے سودا کر رکھا, دعوت تم دو گے, رزق ہمارے ذمہ. میری آپ سے درخواست ہے, یقین کیجئے جب تک اللہ کے دین کا نفاذ نہیں ہوتا, اسمن یا جنافن, ہر دو حالتوں میں ہم اللہ کی حدود کو مسلسل توڑتے جا رہے ہیں. یہ اللہ کے قانون کا نفاذ ہوگا, اور حکومت کی طاقت سے ہی کچھ شر پسند ہوتے ہیں ان کو ٹھیک کرنا پڑے. نیکی کے رستے ہموار کرنے پڑیں گے, برائی کے رستے روکنے پڑیں گے. خدا لگتی کہ یہ کہ جتنے پیسے ہم نے اللہ کے صرف اس قانون کو توڑنے کے لیے کہ آئندہ آنے والی نسل کو افلاق کے ڈر سے, افلاس کے ڈر سے, غربت کے ڈر سے قتل مت کرو, ہم نے بہبود آبادی کا اتنا بڑا محکمہ بنا کے جتنی تنہائی پاکستان بننے سے لے کر اب تک دے رہے ہیں, اگر اس پیسے سے فیکٹریاں لگائی جاتی تو غربت ختم نہ ہوتی. روز دیکھتے بھی ہو پھر بھی کس بات کا انتظار ہے؟ کس بات کا انتظار ہے؟
آج کی یہ آیات کا اختتامی کلمہ ان اللہ غفور الرحیم،
یہ بخش دینے والا رحم کرنے والا اللہ ہے، وہ تیار ہے،
لیکن غفور تو اس کے لیے ہوتا ہے جو مغفرت طلب کرے، جو معافی مانگے، جو معافی ہی نہ مانگے تو غفور اسے پھر بھی معاف کر دے، اور جو بغاوت پہ اتر آئے اس کو بھی معاف کر دے، تو یہ ظلم ہو جائے گا جو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں اللہ باغیوں کو بھی ان جیسا درجہ دے دے، ان جیسا سمجھ لے، یہ تو خود ظلم ہے ایک، اور اللہ ظلم نہیں کرتے، اللہ عادل ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ ظالموں کو اور مظلوموں کو ایک جیسا سمجھ لے،
ایسا نہیں ہو سکتا اللہ مطیعوں کو اور باغیوں کو ایک پلڑے میں رکھ دے، ایسا نہیں ہوتا، اللہ کے عدل کے خلاف۔
جب بات سمجھائی جاتی ہے تو کہتے ہیں جی وہ مولوی تو ڈرانے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں کرتے،
اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اور مغفرت طلب تو کرو، وہ معاف کرنے کو تیار ہے،
تو مغفرت طلب کرنے کے لیے عمل کرنا لازم ہے کہ نہیں؟
آپ کہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں شراب پیتا ہوں اور ہاتھ میں اس وقت بھی جام پکڑا ہو، اس جام کو چھوڑو، پہلے اس کو چھوڑنا پڑے گا، توبہ تب ہوگی،
جام بھی پیتے جاؤ اور کہو میں توبہ بھی کر رہا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے لوگوں اپنی جس طرح رسول اللہ نے کوششیں کی تھی، ان کے ساتھیوں نے کی، آپ کا خون کیا رسول اللہ سے زیادہ قیمتی؟ آپ کا جسم کیا رسول اللہ سے زیادہ قیمتی؟ آپ کی بیویاں کیا رسول اللہ سے زیادہ بیویوں سے پیاری ہیں؟ کیا صحابہ نے جس طرح اپنے گھر بار کو چھوڑا، کیا ہمیں ہمارے گھر بار ان سے زیادہ قیمتی؟ اور اللہ صرف آپ کو چاہتا ہے کہ سچے جذبوں کے ساتھ میرے رستے پہ چلو، رستے میں تمہارے بناؤں گا،
اللہ بنا دیتا ہے، پھر
شرط یہ ہے کہ چلو تو صحیح۔ تو میری آج کی ساری گفتگو یہ ہے کہ لوگوں، اگر اللہ کی حدود کو قائم کر کے جنت اور دنیا کی بھلائیاں لینا چاہتے ہو تو اللہ کے دین کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے کوششیں آج سے آغاز کرو۔ اب وہ لیت و لال کرنا، دشمن ہمارے گھر میں پہنچ چکا ہے، میں پھر کہتا ہوں ہمارے حکمرانوں کے اندر، ہمارے حکمران نہیں بول رہے، اس میں ہمارا دشمن بول رہا ہے، وہ ہمارے اللہ اور اس کے رسول کے دشمن، جو ملت اسلامیہ کے دشمن ہیں، وہ ان کو اپنے پپٹ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ تم کھڑے نہیں ہوگے تو اللہ بھی تم پہ رحم نہیں کرے گا، کھڑے ہو جاؤ اللہ تم پہ کرم کر دے گا، تھوڑوں کو زیادوں پہ غالب کر دینے کی صلاحیت وہ رکھتا ہے، اس کے پاس ہے صلاحیت۔ یہ سوچ کے کہ ہم تھوڑے ہیں، مت ڈرو،
اس سردی میں کوئی نہیں بیٹھ سکتا، آپ کو اللہ نے بٹھا دیا ہے اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ قوت دے چکا،
آگے بڑھیے، مغفرتیں طلب کیجئے۔ میں خاموش ہونے لگا ہوں، اپنے اور ملت اسلامیہ کے گناہوں کی اللہ سے معافیا مانگ، میں بھی مانگتا ہوں، انفرادی طور پہ بھی مانگے، اجتماعی بھی مانگے، اللہ ہم پہ کرم فرما دے، ورنہ صرف ایک منظر دیکھ لیجئے، راجیو بھی مرا تھا، اندرا گاندھی بھی مری تھی، ہنگامے وہاں بھی ہوئے تھے، لیکن سلامتی کونسل کا اقوام متحدہ کا اجلاس ہوا تھا، ایک بے نظیر مری ہے تو اجلاس فوراً ہو گیا، سلامتی کونسل کے اجلاس کے ممبرز کسی ایک ملک میں بیٹھے نہیں ہوتے، کوئی اجلاس جاری نہیں تھا، 15 ملکوں سے انہوں نے آنا تھا، ایجنڈا جاری ہوتا ہے، اپنے اپنے ملکوں سے پھر آنا ہوتا ہے، 5:21 پر ڈیتھ کا اعلان ہوتا ہے اور 6:30 ان کا اجلاس شروع ہو جاتا ہے، تو کیا خیال ہے کہ یہ قتل کے اندر
اور وہ اجلاس کرانے میں جب پہلے سے پلاننگ نہیں کر رکھی انہوں نے، اور آپ اپنے ہی جھوٹے دانشوروں کے منہ سے بار بار سنتے ہیں کہ پاکستان تو ناکام ریاست ہے، ناکام ریاست قرار دے کر ہی تو انہوں نے پاکستان کو سن 2010 کے اندر اقوام متحدہ کے حوالے کرنا ہے. ابھی بھی کچھ لوگ بڑے سافٹ کارنرز رکھتے ہیں امریکہ کے بارے میں، جس نے نقشہ چھاپ دیا ہے دنیا کا جس کے اندر پاکستان کا وجود نہیں ہے. کیسا صاف کارنر کب پلٹو گے؟ لوگوں میں دہائی دیتا ہوں، دوبارہ موقع نہیں ملے گا. انہوں نے آخری گیم شروع کر دی ہے، ہم نے ابھی بچنے کی ابتدا بھی شروع نہیں کی. دعوت کے کام میں قوت لگا دو، پھیل جاؤ، لوگوں کو قرآن سے جوڑ دو. جب قرآن سے جڑ جائیں گے یہ اللہ کے حدود کو قائم کرنے کے لیے کھڑے ہو جائے، پھر کسی کی لچھے دار تقریریں ان کو رستوں سے ہٹا نہ سکے گی. پھر اللہ کے لیے ہی لوگ کام کریں گے. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. اپنے اور امت کے گناہوں کی پہلے معافی مانگ لیجئے، پھر ہم دعا کرتے ہیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب دعائیں کرنے لگو تو ایک حصہ درود شریف کے لیے اور دو حصے اپنی دعاؤں کے لیے رکھ لیا کرو. اگر حالات نازک ہیں اور تمہیں زیادہ ضرورت ہو تو دو حصے درود شریف پڑھا کرو اور ایک حصہ اپنی دعاؤں کے لیے رکھ لو. تمہاری ضرورتیں اور تمہارے احتجاج اور تمہاری ضرورتیں بہت زیادہ بڑھ جائیں پھر سارے کا سارا درود شریف پڑھا کرو. تمہارا اللہ جانتا ہے کہ تمہاری کس کس بات کو ٹھیک کرنا ہے. آج ہم صرف درود شریف پڑھیں گے، اس لیے کہ اب امت کے اوپر انتہائی نازک مرحلہ شروع ہو جائے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابه أجمعين.
میں نے یہ سوال جو کیا ہے جو میں سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ کافر اور مسلمان بھی جو اللہ سے دور ہیں وہ تو بڑی عیش میں ہیں، اور بچارے مسلمان جو کہ تقوی والے ہیں وہ تو بڑی کسب مرسی کی حالت میں ہیں. آخر ایسا کیوں ہے؟ میں نے تقوی کا لفظ استعمال کیا تھا کہ تقوی کی روش کو اپناؤ، اور تقوی کے اندر یہ ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ اس کے رسول نے کہا ہے اسے انسانی بنیادی اوصاف کہتے ہیں، صبر، استقامت، شجاعت، بہادری، دلیری، امانت، دیانت، وعدے کی پاسداری، یہ انسانی بنیادی اوصاف ہیں. ان نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے ذریعے اللہ یہ سکھاتا ہے، اصل عبادت یہ ہے. ان انسانی بنیادی اوصاف کو جو قوم اپنا لیتی ہے، اللہ نے فلاح کا واسطہ اس کے ساتھ رکھا. اب اپنے جہاں، جن ملکوں کے اندر آپ بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ مسلمانوں کے ملکوں کے اندر کمزوریاں ہیں، دکھ ہیں، ان کے اندر دیکھ لیجئے سچائی، امانت، تنظیم، منظم ہو کے رہنے کی قوت کس قدر ہے. کہیں پر ہے؟ کہیں سچائیاں ہیں؟ کہیں پر وہ سم و اوتاد کا نظام قائم ہے؟ کہیں پر ڈسپلن ہے؟ کہیں وعدے کی پاسداری ہے؟ لیکن جن قوموں نے ان انسانی بنیادی اوصاف کو اپنایا ہے، اللہ نے فلاح کا ضامن ان کے لیے بنا ہے. تو یورپ اور امریکہ کی 2 صدیاں 3 صدیاں پچھلی جو گزر گئی ہیں، ان کے اندر گواہی ملتی ہے سچائی، امانت، دیانت، سخاوت، یہ ساری چیزوں کے اندر بہادری، دلیری، شجاعت اور وقت لگانا، کھپانا، ڈیڈیکیشن، ان کے اندر ڈسپلن بدرجہ اتم موجود. وہی قومیں اس صدی میں، آپ نے تو اس زمانے میں اس کا تذکرہ کیا ہے جب انہوں نے وہ سب کچھ چھوڑا ہے. جتنی جتنی ان کے اندر سے وہ چیزیں نکلتی جا رہی ہیں، جن کی طرف آپ نے ابھی اشارہ کیا ہے کہ وہ بدماشی بے حیائی کرتی ہیں، تو یہ جب بدماشی اور بے حیائی نہیں کرتی تھیں، اس وقت برطانیہ کے اندر سورج غروب نہیں ہوتا تھا. جب سے انہوں نے یہ کام شروع کیے ہیں، اب ان کے اندر سورج طلوع ہی نہیں ہوتا. یہ تو ان کے ڈاؤن فال کا زمانہ ہے. تو ڈاؤن فال کا زمانہ ان کی بربادی کا زمانہ ہے. اگر آپ امریکہ کو بھی دیکھنا چاہیں، کترینا کا جب آیا تھا وہ سیلاب، اس وقت ہم نے جا کے تو نہیں دیکھا، ہم نے تو صرف اس ویڈیو کے اندر ہی دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو وہاں سے بھاگ رہے تھے ان کی کیا صورتحال تھی. ٹھاسٹھ فیصد بچے وہاں پر فیس نہ ہونے کی وجہ سے سکولوں میں نہیں جا سکتے. ٹھاسٹھ فیصد اس علاقے میں. یہ تو چند سٹیٹس ہیں جو کہ بڑی عروج پر ہیں، اور ان کے اندر بھی ڈکلائن کا یہ عالم ہے کہ اندر کی زندگی ان کی اس قدر اجیرن ہو گئی کہ خودکشیوں کی ریٹ بڑھ گیا ہے. اگر کوئی خوشحالی ہو تو خودکشی ہوتی ہے؟ اگر خوشحالی ہو، دکھ نہ ہو، تو کوئی منشیات کا سہارا لیتا ہے؟ وہ تو منشیات میں ڈوب گئی. منشیات اور جنس کا سہارا وہ قوم لیتی ہے جس کے اندر دکھ ہی دکھ، تکلیفیں ہی تکلیفیں، بے وفائیوں کی وجہ سے وہ اندر سے مر رہے ہوتے ہیں. تو اس کو سیٹسفیکشن کے لیے وہ جنس کا سہارا لیتے ہیں. اللہ نے ان پر ایڈز مسلط کر دی. آپ ان کن کی بات کرتے ہیں؟ اگر اپنے علاقے کے چودھری، وہ جس کی پاس مال دولت بے شمار ہے، وہ بے نظیر ہو، وہ نواز شریف ہو، وہ 2200 خاندان جتنے ہیں بڑے بڑے، ان کو جا کے دیکھ لیجئے، رات کی ان کی نیندیں حرام ہیں. میں صرف ایک بندے کا تذکرہ کرنے لگا ہوں. مجھے یہ انفارمیشن کل ملی. جناب مشرف صاحب جب کہیں موو کرتے ہیں تو 25 گاڑیاں ایک جیسی ہوتی ہیں، ان 25 گاڑیوں میں سے کسی ایک میں ہوتے ہیں. یہ 25 گاڑیاں نہیں، 25 گاڑیاں جس طرح یہ ہیں، اس طرح کی 25-25 گاڑیاں 3 جگہوں پر ہوتی ہیں. وہ 3 روٹس کے اندر، روٹ نمبر 1, 2, 3، وہ کس روٹ میں سفر کر رہے ہیں اب یہ کسی کو نہیں پتا، لیکن چل 3 روٹ رہے. جس وقت وہ یہ چل رہا ہوتا ہے، آسمان پہ ایک ہیلی کاپٹر بھی ساتھ چل رہا ہوتا ہے. اب یہ بھی نہیں پتا کہ وہ ان 75 گاڑیوں میں سے کسی ایک میں ہے تو اوپر سے جا رہا. کیسی زندگی ہے اس کی؟ دیا اب آپ بتا لیجیے، آپ بھی چاہتے ہیں؟ میں بات سمجھا سکا یا نہیں؟ جی، خوشحالیاں نہیں آئیں ان کے پاس. اور ہم نے بحثیت قوم تقوی کی چونکہ روش نہیں اپنائی، اس لیے بحثیت قوم نہ اطمینان ہے، نہ سکون ہے، نہ خوشحالی ہے. لیکن جس جس جگہ پر جس جس فرد نے تقوی کی روش کو اپنا کر, تقوی کی روش میں پورا کلمہ کہہ رہا ہوں, وہ فرد کے اعتبار سے نہیں ہوتی, تقوی کی روش اس نے اگر اجتماعی سوچ کے ساتھ اپنائی ہے, وہ جیل میں بھی ہے, وہ پھانسی کے پھندے پہ بھی ہے, تو اتنا اطمینان اسے ملتا ہے کہ دنیا حیران اور ششت رہ جاتی. وہ سید مودود ہی یاد آتے ہیں مجھے کہ جب انہیں سزائے موت ہو گئی تو لوگوں نے آ کر کہا کہ آپ صرف دستخط کر دیجئے, معذرت کر لیجئے, معذرت کر لیجئے, بس اتنی سی بات ہے, آپ کی جان بخشی ہو جائے گی, اتنی بڑی ہستی ان لوگوں کے ہاتھوں مر جائے ہم برداشت نہیں کرتے. تو انہوں نے کہا کہ سید المرسلین کے نام پہ مرنے لگا ہوں, اس سے بڑھ کر میرے لیے سعادت اور کون سی, میں تو ست نہیں کروں گا. لوگوں نے عقل سے سمجھانا چاہا تو انہوں نے کہا زندگی اور موت کے فیصلے زمینوں پر نہیں آسمانوں پر ہوتے, اگر وہاں میری موت کا فیصلہ ہو گیا ہے تو میری معذرتیں بھی نہ بچا سکیں گی, اور اگر میرا موت کا فیصلہ اوپر نہیں ہوا یہ ساری حکومت الٹی لٹک جائے مجھے نہیں لٹکا سکتی. یہ اطمینان کس نے دیا؟ یہ تقوی کی بدولت اللہ عطا کرتے.